ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس عزیزی پروگرام روشنی لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رواں سال کو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے اتحاد اور یکجہتی، یا یوں کہا جائے کہ اتحاد اسلامی اور یکجہتی کا سال قرار دیا ہے، تو اسی مناسبت سے گزشتہ چند پروگراموں سے ہم اسلامی اتحاد و یکجہتی اور مسلمان مفکرین کے زیر عنوان گفتگو کر رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی اتحاد و یکجہتی اور مسلمان مفکرین، جس میں ہم امام موسیٰ صدر کے کردار اور اسلامی معاشرے کو متحد رکھنے میں ان کے رول پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین جیسا کہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی اتحاد و یکجہتی، مسلمان مفکرین و دانشور اور اسلامی معاشروں کو متحد رکھنے میں امام موسیٰ صدر کا کردار۔ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز دانشور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی رضوی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔ اور اسی طرح سے اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور جناب ثاقب اکبر صاحب۔ ثاقب اکبر صاحب السلام علیکم۔ ثاقب اکبر صاحب السلام علیکم۔
علیکم السلام جناب۔
جی آپ اجازت دیں گے میں ایک سوال کر لوں اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمان سے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی مولانا سید علی رضوی صاحب، امام موسیٰ صدر کی جو آج تک جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سامراجی پنجوں میں اسیر ہیں، ان کو اغوا کیا گیا، وہ لیبیا میں ایک کانفرنس میں گئے تھے، بہرحال چونکہ وہ اتحاد امت کے ایک بہت بڑے داعی تھے اور انہوں نے اسلامی معاشرے کو متحد رکھنے میں ایک بڑا رول اور کردار ادا کیا، ظاہر ہے کہ استعماری اور سامراجی قوتیں انہیں اپنی جو ناپاک سازشیں تھیں اس کے راستے کا ایک بہت بڑا سد اور بہت بڑی رکاوٹ سمجھے تھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر ان کے خلاف سازش کی۔ تو سب سے پہلے میں امام موسیٰ صدر کی زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ صدر ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور جائے پیدائش بھی آپ کی قوم مقدسہ ہے اور سبھی جانتے ہیں، اور اکثر زائرین جو آتے ہیں قم میں حضرت معصومہ کے روزے سے قریب ایک محلہ ہے، محلہ عشق علی کہتے ہیں، وہاں آپ کی پیدائش بھی ہے۔ سن 1307 ہجری شمسی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ کے والد گرامی صدر الدین جنہیں کہا جاتا ہے وہ کاظمین میں پیدا ہوئے ہیں 1298 میں ہجری شمسی میں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے والد محترم بھی جس زمانے میں کاظمین رہے اور اس کے بعد کربلا منتقل ہوئے، کربلا کے بعد نجف اشرف گئے، وہاں کے ممتاز علماء اور مراجع اعظام مثلا اخوند خراسانی کاظم یزدی جیسے علماء سے انہوں نے قصب فیض کیا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اسی زمانے میں عراق میں ایک اعلیٰ تحریک کے رہنما ان کے والد تھے، اور اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ پورا خاندان ان کا جو ہے وہ ابتدائی سے رہنمائی کے اس پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے امام موسیٰ صدر، امام موسیٰ صدر کے لیے ملتا ہے کہ جوانی میں ابھی نوجوان تھے، ابھی داڑھی مونچھ جسے ہم کہتے ہیں کچھ نہیں، اور اسی زمانے میں قوم کی زندگی میں ان کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا تھا کہ ہم مسلمانوں کو کیسے متحد کریں، اور جب تک ان کو متحد نہیں کریں گے ہمارا کام آگے نہیں بڑھ سکتا. لہذا جب انہوں نے اپنے یہ مراحل طے کیے، اور اس کے بعد جب وہ پہلی بار وہاں لبنان میں پہنچے ہیں، تو لبنان میں انہوں نے نہ صرف اتحاد کے اوپر کام کیا ہے بلکہ سماجی کام بھی بہت زیادہ کیے ہیں. اسی وجہ سے لبنان کے چاہے وہ مسلمان شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، آج بھی امام موسیٰ صدر کو وہ یاد کرتے ہیں. یہ سماجی جنبہ ہے، سماجی ان کا پہلو ہے جس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ وہ اتحاد کے لیے جب وہ بڑے بڑے علماء سے انہوں نے رابطہ قائم کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے ایک خط لبنان کے اس وقت کے مفتی اعظم کے نام لکھا تھا، اور اس میں مسلمانوں کے شیرازے کی بکھرنے، عدم اتحاد اور آپس میں کشیدگی، ایک دوسرے کی جانی دشمن ہونے کی سب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور اس کے بعد زور دیا ہے کہ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ مل کر مسلمانوں کو متحد کریں، ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانے کی کوشش کریں. پہلا ان کا یہ تاریخ خط اس زمانے کے مفتی جو لبنان کے ان کے نام انہوں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ سماجی کاموں کی حالت یہ تھی کہ خود وہاں کے لوگ اب بھی اگر آپ جائیں گے تو یعنی ایک نسل گزر چکی ہے، اس کے باوجود اب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سماجی حالت، اس کے کاموں کی حالت یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے رئیس اور رؤسا سے ان کے تعلقات تھے، نہیں، بلکہ وہ چھوٹے افراد اور چھوٹے گھرانوں میں اچانک آ جاتے تھے، احوال پرسی کرتے تھے، اور ان کے مثلاً جتنے بھی مشکلات ہوتی تھیں ان کے بارے میں وہ ان سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، اور بہت ہی منکسر المزاج متواضع انسان. اس پہلو نے لبنان کے عوام پر اتنا اثر ڈالا کہ ہر ایک امام موسیٰ صدر کو اپنا رہنما سمجھنا شروع کیا انہوں نے.
جی بہت شکریہ آپ کا. جناب ثاقب اکبر صاحب، اتحاد امت اور اسلامی معاشرے کو متحد رکھنے میں امام موسیٰ صدر کے عظیم کردار کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر میں اگر بڑی بڑی ایسی شخصیات کے نام لیے جائیں کہ جنہوں نے امت کے اتحاد میں اور امت کے حیا میں اور امت کے حیا کے حوالے سے جو تعمیری اور سماجی شعور ہے اس کے لیے جن لوگوں نے بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا، ان میں ایک بڑا نام حضرت امام موسیٰ صدر کا بھی لیا جا سکتا ہے. بلا شبہ اگر آج ہم مشرق وسطی میں بالعموم اور لبنان میں بالخصوص اور جنوبی لبنان میں بھی اور لبنان کے باقی خطوں میں بھی ایک بیداری دیکھ رہے ہیں، استعمار کے خلاف بھی بیداری ہے اور سماجی حوالے سے بھی ایک بیداری ہے کہ تعمیر امت کے حوالے سے بھی ایک بیداری ہے اور ایک اتحاد امت کے حوالے سے جو بیداری ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے میں اس کے بانی بلا شبہ امام موسیٰ صدر تھے اور بہت بڑا ان کا کردار ہے اور بہت بڑا رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ظاہر ہے ایک عالم دین کو فقہ و فقاہت سے جدا تو نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کو احکام اور اس کے بیان کرنے سے الگ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس میں محدود ہو جانا علماء کرام کا یقیناً اس سے امت کے احیاء کا سلسلہ جو ہے نا وہ رک گیا تھا. ایسے ہی لوگ آئے ہیں نوابغ اپنے اپنے زمانے کے جنہوں نے بیداری جو ہے وہ امت کے اندر پھونکی ہے اور جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسلام کا تصور جو ہے وہ صرف احکام اور رسالہ عملیہ تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ بڑا ہماگیر ہے. اور اس سلسلے میں امام موسیٰ صدر نے اس علاقے اور خطے میں جس میں ناسور جو ہے وہ امت کے سینے میں جو ہے وہ بنایا گیا تھا اسرائیل کے نام پہ، اور خاص طور پہ جنوبی لبنان میں اس کے جس قدر اثرات تھے اور جس قدر آنا جانا اور اس کا اثر تھا اور پسماندگی بھی اس خطے میں بہت زیادہ تھی، اس میں جا کر انہوں نے جس طرح سے کام کیا اور اس علاقے کی اہمیت کو سمجھا اور پھر اس کے بعد بیداری کی ایک ایسی لہر پیدا کی کہ ہم پورے عالم اسلام میں اس کے اثرات کے آج بھی شاہد ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد میں بجا طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ حزب اللہ در حقیقت انہی کے ارمانوں کا ایک عصر حاضر میں ایک ترجمان گروہ ہے اور ذات ہے اس کی وارث اور امین ہم اس کو کہہ سکتے ہیں.
جی ثاقب اکبر صاحب, امام موسیٰ صدر تقریباً اگر صحیح دقیق نہ کہا جائے تو تقریباً تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 3 عشرہ گزر چکا ہے جب انہیں لیبیا کے ایک سفر اور ایک دورے میں اغوا کیا گیا, اور آج بھی متعدد قرائن و شواہد ایسے موجود ہیں کہ وہ حیات ہیں, اور خدا کے فضل و کرم سے ہماری دعا بھی ہے کہ وہ حیات ہوں اور جلد سے جلد وہ ہمارے درمیان لوٹ کر آئیں. تو ان کو جس طریقے سے اغوا کیا گیا, ان کی شخصیت اور اتحاد امت اور اسلامی معاشرے کو متحد رکھنے میں ان کے اس رول کو آپ کتنا موسی سمجھتے ہیں, اور سامراج ان کو کتنا اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا؟
میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام موسیٰ صدر کا غائب ہونا نمبر ایک, اسی طریقے سے یہ اپنا امام باقر صدر جو کہ ان کے بھتیجے بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے, ان کا عراق کے اندر شہید ہونا اور ایران کے اندر شہید بہشتی اور آیت اللہ مطہری جیسے لوگوں کی شہادت اور پاکستان میں سید عارف الحسینی کی شہادت, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی سلسلے کی جو ہے وہ کڑی ہے, اور وہ ہے انقلاب اسلامی ایران کا امام خمینی کی قیادت میں 1979 میں برپا ہونا. ظاہر ہے کہ وہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ اس کی لہروں کے اثرات جو ہے وہ پوری دنیا میں محسوس کیے جانے لگے. تو استعمار نے یہ سمجھا کہ اگر یہ انقلاب پھیلتا ہے تو یقینی طور پر ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا, اور انہوں نے پھر ارد گرد کے ممالک میں دیکھا کہ جو ممتاز ترین شخصیات تھیں ان کو کسی طریقے سے غائب کر دیا جائے. تو امام موسیٰ صدر کا غائب ہو جانا در حقیقت اسی پس منظر میں اس کو دیکھا جانا چاہیے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی علاقوں میں جو کچھ ہوا وہ بھی اسی پس منظر میں ہے, اور یہ لوگ سارے کے سارے یہ سمجھتے تھے کہ امام خمینی کی قیادت میں آنے والا انقلاب در حقیقت امت کے ارمانوں اور خواہشوں اور نشت ثانیہ کے علم برداروں کے لیے ایک بہت بڑی تقویت کا باعث بنے گا, اور ڈیفینیٹلی اس کے اثرات اس خطے میں ہونا تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے غائب ہونے سے اگر استعمار جو ہے وہ اس کو نامرادی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا, امام موسیٰ صدر کے غائب ہونے, آج بھی اگر کوئی لوگ لبنان جائیں, مجھے بھی اللہ نے موقع دیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کا نقش جو ہے اور ان کا عکس جو ہے وہ موجود ہے. سب لوگ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں, سب لوگ جو انقلابی جذبات سے سرشار ہیں, سب لوگ جو استعمار اور اس کے مطلب اسرائیل جو اس کا پٹھو ہے اس کے خلاف اٹھنے کی بات کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ امام موسیٰ صدر ہی کے پیروکار ہیں. یعنی جتنے گروہ ہیں نا آج جدوجہد کرنے والے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ در حقیقت امام موسیٰ صدر کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں اور وہی ان کے حقیقی جو ہیں وہ وارث ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو غائب کر کے بھی استعمار کو جو ہے وہ کچھ بات ہاتھ نہ آئی, اور ایسا ہوتا بھی نہیں. یعنی ایسے بڑے لوگوں کا ایک دفعہ وجود میں آنا, ان کی شہادت ہو یا اس طرح کی غیبت ہو, وہ لوگوں کے ارمانوں کو زندہ رکھتی ہے اور ایک نیا ولولہ وہ دیتی ہے. یہی کام کیا ہے امام موسیٰ صدر کی بھی غیبت میں.
بے شک بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا جناب ثاقب اکبر صاحب, ہم پھر آپ کی خدمت ناظر ہوتے ہیں. مولانا اس وقت ہمارے ایک ناظر ہندوستان سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, محمد عمران صاحب, آئیے دیکھتے ہوں کیا کہتے ہیں ہمارے پروگرام کے سلسلے میں اور اپنی آراء خیالات کا کس طرح سے اظہار کرتے ہیں. محمد عمران صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
محمد عمران صاحب میری آواز صحیح طریقے سے آپ تک پہنچ رہی ہے؟
جی.
آپ ہمارے اس پروگرام کے تعلق سے اور اس پروگرام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو پروگرام روشنی ہے یا دیگر جو ہمارے پروگرام ہیں؟
یہ بہترین پروگرام ہے, اس کے بارے میں جو جتنے بھی ہمارے علماء یا مفکرین ہیں ان کے بارے میں آپ ہم کو آگاہ کرتے ہیں, ہم طالب علم ہیں اس کے لیے, تو ہم کو یہ بہت اچھا پروگرام ہے. اور ہم آپ سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جو خود جو بذات خود جو آیت اللہ شہید مرتضی المتری رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کا طالب علم ہوں, اور اگر آپ ان کے بارے میں کوئی پروگرام منعقد کریں گے تو ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا سر.
جی تو اس وقت آپ کارگل سے ٹیلی فون لائن پر ہیں, تو وہاں پر اس پروگرام جو اتحاد امت اور انسجام اسلامی یکجہتی کے تعلق سے پیش کیا جا رہا ہے, تو ہماری کاوشیں کس طرح سے وہاں دیکھی جا رہی ہیں؟
میں آپ کے سوال کو سمجھ رہا ہوں. دیکھیں یہ کارگل میں جو یہ پروگرام ہے یہ کافی زیادہ مشہور ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے یہ جو علماؤں کے بارے میں آپ، جن لوگوں کے بارے میں آپ، جس مفسرین کے بارے میں آپ پروگرام منعقد کرتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر جو ہمارے بزرگان جو ہمارے علماء دین ہیں ان کے بیچ میں کافی مقبول ہے، اور مساجد کے اندر بھی، امام باڑے کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اور جب آپ ان کے بارے میں پروگرام کرتے ہیں، ہم طالب علم ہونے کے ناطے ہم اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور ہم ماشاء اللہ ہم آپ کی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ایسے مفسرین کے بارے میں پروگرام منعقد کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ محمد عمران صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، بہت شکریہ. رضوی صاحب، آپ اگر مزید کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے آپ کی گفتگو کاٹ دی تھی امام موسیٰ صدر کے بارے میں. بہرحال امام موسیٰ صدر کی شخصیت ایسی ہے کہ ایک پروگرام میں ان کی شخصیت اور ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر آپ کچھ اور اپنی طرف سے.
بہرحال انہوں نے جو سماجی اور اتحاد کے لیے کام کیا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے بارے میں جو رات دن سوچا کرتے تھے، اور انہوں نے جو اس کا نتیجہ نکالا ہے اور کہا کہ مسلمانوں کی پسماندگی کا جو نتیجہ نکالا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. تین چیزوں پر انہوں نے جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ سامراج کی تقلید کرتے ہیں، جیسا وہاں سے ڈکٹیشن ہوتا ہے، جو املا ہوتا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا المیہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ بہت ہی
منافقت
جھوٹ اور یہ کہتے ہیں. اور تیسرے مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم دوسری قوموں کے مقابلے میں کاہل ہیں، تساہلی ہم برتتے ہیں، یعنی ہمارے اندر صلاحیت ساری موجود ہے، ہم ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ان سے زیادہ کام کر سکتے ہیں، ان سے اچھے دانشور ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکن تساہلی ہے، جھوٹ بولنا یا مثلاً سامراجی طاقتوں کی تقلید کرنا اور انہی کے مطابق کام کرنا، جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے. لہذا انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان تینوں چیزوں سے آگاہ کر کے، کہ ایک تساہلی اور کاہلی کو دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور مسلمانوں کو بتایا کہ جھوٹ بولنے کے کیا مضرات ہیں، منافقت کی کیا مضرات ہیں. مسلمان ایک آئینے کی طرح سے کام کریں، یعنی جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ کھل کے اپنے سامنے اپنے کام کو آگے بڑھائے، منافقت سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اس سامراجی طاقتوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ سوچے کہ بس زندگی منحصر ہے انہی کے اوپر، اگر وہ چاہیں گے تو ہم زندہ رہیں گے، اگر وہ چاہیں گے تو ہم ترقی کریں گے، اگر وہ چاہیں گے تو ہم پیش رفت کر سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے اس سلسلے میں، جو اتحاد کے سلسلے میں سیاسی میدان میں اتر کر جو کام کیا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے فقہی میدان میں بھی بہت بڑا قدم رکھا ہے، اور تمام علماء اسلام کو فقہی میدان میں ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے. لہذا فقہ تطبیقی کے عنوان سے انہوں نے ایک مسئلہ پیش کیا، تاکہ اس کے اوپر جو ہیں وہ سارے علماء اہل سنت والجماعت،
تمام
مقادر فکر جو ہیں وہ جمع ہوں، اور ایک ایسی فقہ لکھی جائے کہ جو سارے مذاہب کے مطابق ہوں. لہذا آج ہمارے حوزہ علمیہ قم میں بھی فقہ تطبیقی، جو ابتدا میں نہیں تھی، آج اس کی تدریس ہو رہی ہے. یہ اصل میں نظریہ ہے امام موسیٰ صدر کا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مثلا بعد میں ان لوگوں کی کوششوں سے، اور دیگر علماء مصر، علماء ایران، مثلا شیخ شلتوت جیسے ممتاز علماء مصر، اور آیت اللہ العظمیٰ بروجردی جیسے ہمارے شیعہ مرجع تقلید، ان لوگوں کی کوششوں سے اور دیگر افراد کی کوششوں سے تقریب مذاہب اسلامیہ کا ایک ادارہ جو ہے وہ مصر میں قائم ہوا، اور اس ادارے کے تھرو یہ سارے کام ہونا شروع ہو گئے. تو بتایا جاتا ہے کہ جمال عبد الناصر مصر کا، آپ جانتے ہیں اس کی شخصیت کیسا تھا، کیسی ابہت اس کی تھی، شان تھی، لیکن امام موسیٰ صدر کے سامنے وہ اپنے آپ کو بچہ سمجھتے تھے، خود کو چھوٹا سمجھتے تھے، بہت احترام کرتے تھے. حتیٰ لبنان کے بارے میں، لبنان میں جو اس وقت کا صدر شارل ہولو، شاید ان کا نام بتایا جاتا ہے، وہ جب امام موسیٰ صدر آتے تھے تو ان کی کار کا دروازہ صدر کھولتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے ایک عالم دین کے بارے میں، آپ یہ اندازہ لگائیے، تصور بھی نہیں انسان کر سکتا ہے. وہ خود ترجیح دیتے تھے کہ کوئی آگے نہ بڑھے، امام موسیٰ صدر آئے ہیں، ان کی کار کا دروازہ میں کھولوں گا، وہ فخر سمجھتے تھے. اور خود دروازہ کھولتے تھے، ان کو اتارتے تھے، جب وہ سوار ہوتے تھے تب بھی وہ دروازہ خود ہی بند کرتے تھے، ان کو سوار کرتے تھے. اب ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام موسیٰ صدر کی شخصیت کیسی تھی. اور بتایا جاتا ہے کہ سور ایک شہر ہے لبنان میں، سماجی کام اور اتحاد کے سلسلے میں دیکھیے کہ اس میں ایک شخص آئس کریم بیچا کرتا تھا مسلمان، اور ایک عیسائی تھا وہ بھی آئس کریم بیچا کرتا تھا. تو اس مسلمان نے اسے نقصان پہنچانے کے لیے غلط بیانی سے کام لینا شروع کیا، کہا کہ اس کے ہاتھ سے کھانا جو ہے وہ حرام ہے، یہ نجیس ہے اور ہم اس کے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ اس نے جو سمپاشی شروع کی، زہریلی باتیں اگلنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اس سے آئس کریم لینا چھوڑ دیا. اس نے امام موسیٰ صدر کو خط لکھا کہ حضور یہ ایک شخص ہے جو آپ کو ماننے والا ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور غلط
بظاہر ہے، البتہ مسلمان کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کرتا،
حالانکہ بظاہر نام ہے اس کا، بہرحال مسلمان ہے. اس نے یہ کیا تو امام موسیٰ صدر نے اس کو سمجھایا اور خط لکھا مسلمان کو تم ایسی حرکتیں نہ کرو، لیکن وہ باز نہیں آیا. جب وہ باز نہیں آیا تو عملی اقدام امام موسیٰ صدر یہ کرتے ہیں کہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شہر سور جاتے ہیں، اور شہر سور میں جانے کے بعد انہوں نے اعلان کیا اور اس عیسائی آئس کریم فروش کی دکان پہ گئے. وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ بہرحال پاک ہیں، اہل کتاب ہیں، ہماری نظر میں یہ پاک و پاکیزہ ہیں، ان کے ہاتھ سے کھانا پینا جائز ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، لہذا اسی کے ہاتھ سے آئس کریم لی اور پورے بھرے مجمع میں انہوں نے کھانا شروع کر دیا. اس کو دیکھ کر سارے مسلمان پگھل گئے، سارے عیسائی پگھل گئے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اتحاد قائم کرنا، کسی کو متحد کرنے کے لیے عملی اقدام. اور انہوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اہل کتاب پاک ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد دیگر علماء نے بھی اس کے سلسلے میں نظریات دیے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ علماء ہیں کہ جو اہل کتاب کو پاک سمجھتے ہیں، انہوں نے عملاً یہ اقدام کیا. بتایا جاتا ہے کہ علماء لبنان جو قم میں ہیں، میرے ایک ساتھی بھی تھے، ابھی وہ جا چکے ہیں تقریباً 15 سال ہو گئے، وہ یہ کہتے تھے ان کا یہ ایک عمل، چھوٹا سا عمل، اس نے پورے لبنان کے عیسائیوں کا دل جیت لیا.
بہت شکریہ.
اور اسی لیے ایک پادری، جو عیسائی پادری ہے، اس نے یہ کہا کہ امام موسیٰ صدر نے جو آدھا پونا گھنٹے میں کام کیا وہ ہم 6 سال سے نہیں کر سکے. بتائیے، اصل مفکر، اصل دانشور اور اتحاد کی طرف دعوت دینے والا انسان ایسا مخلص اور خالصتاً للہ اور فی سبیل اللہ اگر کام کرے تو خدا اس کا ساتھ دیتا.
جی جناب ثاقب اکبر صاحب، آج جو لبنان میں سیاسی انتشار ہے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سامراج نے بعض سیاسی ذہنوں کو امام موسیٰ صدر کے افکار سے منحرف کر دیا ہے اور اسی کا نتیجہ؟ ورنہ آپ دیکھیں کہ چاہے لبنان کا عیسائی ہو، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک طرح سے متحد تھا اور سیسا پلائی دیوار بنا ہوا تھا صہیونی حکومت کے مقابلے میں. 1.5 منٹ کا وقت آپ کے پاس ہے.
میں سمجھتا ہوں جی کہ واقعی یہ المیہ ہے، اگر اس کے باوجود، اتنی بڑی مثالوں کے باوجود جو ہے وہ لبنان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ استعماری مقاصد کو پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حزب اللہ نے بھی وہی کردار ادا کیا ہے جو امام موسیٰ صدر کا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے عیسائی بھی اور اہل سنت بھی اور شیعہ بھی، سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے سید حسن نصر اللہ جو ہیں ان کی قیادت پر لبیک کہا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کیا، اس بات پر کہ غیر ملکی بالادستی کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے اسرائیل کے زیر تسلط جو ہے وہ جانے سے انکار کر دیا. بدقسمتی سے یہ جو حکمران عناصر ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ملکوں میں، جہاں پہ ہم سال لبنان میں بھی دیکھتے ہیں، یہ عوام کے جذبات کی اور ان کے مفادات کی ترجمانی نہیں کرتے، یہ تو کسی اور کے مفادات کی ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں. ان کو تو آج یہاں پہ کوئی مسئلہ بنے تو یہ باہر جا کے فرانس یا کہیں اور جا کے یہ زندگی گزاریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کو اس طرح کی جو سازشیں ہیں، جو در حقیقت استعمار کی سازشیں ہیں، اس کو میں عیسائی اور عام یہودی اہل کتاب کے کھاتے میں نہیں ڈالتا. ہم تو یہودیوں میں سے وہ گروہ جو کہ در حقیقت صہیونی, جس کو امام خمینی بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں, اور جن کے مقاصد استعماری ہیں اور عالمی استعماری طاقتوں سے ہم آنگے, ان کے خلاف ہیں. اور
بہت بہت شکریہ جناب ثاقب اکبر صاحب, ہمارا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم آپ سے اور اپنے معزز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.